اور نہ غمگین ہوں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ انہیں جنت کی خوشخبری ہو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ, ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے دوست ہیں, ہم ہی تمہارے ولی ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جو تمہاری خواہشات ہوں گی وہ پوری کی جائیں گی وہاں پر. ولکم فیہا ما تدعون, اور جو تم طلب کرو گے تمہیں ملے گا. نزلا من غفور الرحیم, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی. تو یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں, یعنی دنیا کی زندگی ان کی ایسی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہو. ان کا جاگنا, ان کا سونا, ان کا اوڑھنا بچھونا, ان کا چلنا پھرنا سب احکام خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوں. تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں, اپنے دین پر جو ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں, اور باوجود اس کے کہ چاہے جتنی بھی مخالفت کی ہوائیں چلیں لیکن وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں, قید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں تو یقیناً ہیں ہی, دنیا میں اگر تکلیف سے زندگی گزار کر چلے گئے تب بھی آخرت انہی کے لیے. اور اس کے لیے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کیسے گزاریں, صحابہ کرام نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر دین حاصل کیا, سینہ بسینہ ان تک علوم منتقل ہوتے رہے, اور اس کے بعد پھر جب ایک ذخیرہ جمع ہو گیا, کتابوں کی شکل میں وہ ذخیرہ آ گیا, لوگوں نے بڑی محنتیں کی, آج الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ, کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو. کرنے والوں کی تو کمی ہے لیکن سنت اپنی جگہ پر الحمدللہ موجود, طریقے آپ کے موجود ہیں, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ بعض کرنے والے بھی یعنی عمل کرنے والے بھی موجود ہیں. اب جو چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نمونہ دیکھیں, آپ کا طریقہ, تو ایسے اہل علم کے پاس آدمی چلا جائے کہ جن کے پاس رہ کر وہ سنت طریقے بھی سیکھ سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ سکتا ہے, اللہ کے احکامات کو معلوم کر سکتا ہے, اور اس کے بعد پوچھ پوچھ کر چلتا رہے, تو انشاءاللہ جو چیز معلومات ہوتی ہیں وہ معمولات بن جاتی ہیں. یعنی ابتدا میں آدمی جب علم حاصل کرتا ہے تو گویا معلومات کا ایک ذخیرہ ہے جو اس کے سینے میں آتا ہے, لیکن اگر انہی معلومات کو ہم معمولات بنا لیں یعنی اس کے مطابق عمل کریں, اسی کو علم بالعمل کہتے ہیں. یعنی وہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو عالم باعمل کہا جاتا ہے, کہ بھئی عالم بھی ہیں باعمل بھی ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو, تو پھر کسی نے اس کی مثال ایسی دی کہ بھئی گدھے کے اوپر چاہے آدمی کتنی بھی کتابیں لاد دے تو وہ کتابیں لادنے سے خالی عالم نہیں بن جاتا. اسی طریقے سے اگر چاہے کوئی شخص کتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن اپنے علم پر عمل نہ کر رہا ہو تو بے فائدہ ہے. اس لیے علم کے لیے عمل ضروری ہے اور عمل کے لیے علم ضروری ہے, تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں. آدمی عمل کر نہیں سکتا جب تک علم نہ ہو, اور علم نہ ہو تو عمل کس چیز کا کرے, کیسا کرے. یہی وجہ ہے کہ جو بدعات زمانے میں راستہ پاتی ہیں, یعنی لوگ بدعتوں پر چلتے ہیں, تو اپنے کم علمی کی بنا پر اور جہالت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے, ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا. اس لیے جو کچھ وہ کر رہے تو ہوتے ہیں لیکن چونکہ علم کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے جو کچھ عملاً وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. اسی کو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے دین میں زیادتی کر لی, اس میں بدعت اختیار کر لی اور غلط طریقوں پر چل پڑا. تو یقیناً جو علم کے بغیر عمل کر رہا ہوگا تو وہ غلط راستے پر ہی چلے گا. اسی طریقے سے عمل ہو نہیں سکتا جب تک علم نہ ہو, اور علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے. اس لیے دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مدارس اس طریقے سے تو نہیں تھے جیسے آج الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی ان کے لیے علوم حاصل کرنے کا ذریعہ تھی. اور آج بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا بھر میں جتنے مدارس ہیں یہ صحابہ کرام نے جو علم حاصل کیا تھا اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیا تھا اور بعد میں اپنے شاگردوں کے ذریعے آگے منتقل کیا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا, تو گویا سینہ بسینہ ہوتا وہ ہم تک پہنچا. اس کے بعد پھر بعض لوگوں نے اس کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا تو الحمدللہ وہ محفوظ بھی ہو گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علم انسان کے عمل میں آ جاتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے پر محفوظ ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بعض اوقات کتاب ضائع ہو جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے, لیکن اگر انسان کے سینے میں علوم ہوں تو انشاءاللہ وہ کہیں جاتے نہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مدارس میں دینی علم حاصل کریں, لیکن اس کے باوجود عمل کی قوت وہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ با عمل علماء کی صحبت میں رہ کر. اس کے بغیر عمل کی قوت پیدا نہیں ہوتی. ورنہ آدمی 8 سال 10 سال 20 15 سال 16 سال مدارس میں لگاتا ہے, دین حاصل کرتا ہے, لیکن بعض اوقات اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمل سے کورا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ پھر یہ فرماتے ہیں کہ تم کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو, با عمل کی صحبت اختیار کرو, تاکہ وہاں پر رہ کر تمہارے علم کو مہمیز ملتی, تمہارے علم کو جو ہے وہ روشنی حاصل ہوتی ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. یعنی علم تو پہلے سے موجود ہے, صرف اس کی قوت چاہیے کہ اس پر عمل کیسے کریں. تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن بڑے بڑے علماء کرام اہل اللہ کی صحبتوں میں گئے. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عالم نہیں تھے, وہ باقاعدہ رسمی طور پر جیسے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ عارف تھے, اللہ والے تھے, تو بڑے بڑے علماء نے ان کی جوتیاں سیدھی کی, ان کی صحبت میں بیٹھے اور کہیں سے کہیں پہنچ گئے. ان کے پاس علم تھا, مسائل انہیں آتے تھے, وہ مسائل سیکھنے ان کے پاس نہیں گئے, لیکن وہ قوت جس پر عمل جو عمل کی قوت ہوتی ہے وہ ان کی صحبت میں جا کر حاصل ہوئی. تو بہرحال اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے سے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. اور بعض اوقات اللہ والوں کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ دوسرے کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بھی تھے, عامل بھی تھے, اللہ والے بھی تھے, سبھی کچھ تھے, ان کی خدمت میں بڑے بڑے علماء کرام آتے تھے. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 3 حضرات ایسے تھے جو بڑے عالم تھے, وہ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے, تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی حضرت کی صحبت میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سبھی فیض حاصل کر رہے ہیں, ہم ہی سب سے پیچھے ہیں. یعنی ایک نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی حضرت کی محفل میں صحبت میں آ کر کہ لوگ تو خوب فیض اٹھا رہے ہیں, استفادہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی سب سے پیچھے چل رہا ہوں بس, اور سب مجھ سے آگے. تو دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے, یعنی میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کہ سب آگے ہیں مجھ سے اور میں پیچھے ہوں. تو تیسرے عالم نے کہا کہ یہ بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں. اب انہیں بڑی فکر ہوئی کہ بھائی ہم تینوں کا یہی جو ہے وہ یعنی معاملہ ہے کہ ہمیں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ حضرت کے ہاں بیان ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, تو لوگ تو خوب فائدہ حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم پیچھے ہیں سب سے. فرمایا چلو بھائی یہ بات, یہ کیفیت جا کے حضرت سے بیان کرتے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم تینوں جو ہے وہ ایسا محسوس کرتے ہیں. فرمایا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ مجھے خود یہی محسوس ہوتا ہے کہ تم سب مجھ سے آگے ہو, میں ہی سب سے پیچھے ہوں. اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور وہاں سے خاموشی سے آگئے, اور پھر آپس میں بیٹھ کر فرمایا کہ ابھی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں شیخ کے دل کا ہی عکس جمیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ شیخ کے دل میں یہ بات رکھی ہے, اور شیخ بھی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے بڑھ کر سمجھتے ہیں, تو شیخ کے دل کا جو عکس ہے وہ ہمارے دل میں بھی منتقل ہو رہا ہے. اگرچہ یہ بات وہ زبان سے نہیں کہہ رہے, لیکن ایک بات جو دل میں ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں ہی منتقل ہو رہی. تو یہ فائدہ ہے صحبت کا, کہ آدمی جب صحبت اختیار کرتا ہے کسی اللہ والے کی مجلس میں جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے جو قلب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ دوسرے کے قلب میں بھی منتقل ہوتا رہتا ہے. پھر جس کا اس تعلق جتنا مضبوط ہو, جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی قلب جو ہے وہ صحت مند ہوگا روحانی اعتبار سے, اور اتنی ہی جو ہے منتقلی تیزی کے ساتھ ہوگی. تعلق پر ہے. اب ایک تعلق تو یہ ہے کہ بھائی آئے بیان سنا چلے گئے, یہ بھی ایک تعلق ہے, لیکن یہ کمتر درجے کا تعلق ہے. اس سے بڑھ کر تعلق آدمی حاصل کرے کہ علیحدگی میں بھی ملتا رہے, انفرادی طور پر بھی ملے, اور اس کے بعد پھر خط و کتابت کے ذریعے سے بھی ان سے تعلق رکھے, تو یہ تعلق ذرا اور زیادہ مضبوط ہوگا کہ بھئی یہ اس شخص کا اس کا تعلق ہم سے زیادہ قوی, اس سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور یقیناً بزرگان دین کی صحبت میں جانے سے انسان کو فائدہ ہی ہوگا, نقصان کبھی نہیں ہوتا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ظاہری علوم حاصل کرنے میں برسہا برس لگائے اور دور دراز علم حاصل کرنے کے لیے گئے, اور علوم ظاہرہ خوب اچھی طرح سے انہوں نے حاصل کیے, اور جب یہ سارے علوم حاصل ہو گئے اب دل میں فکر ہوئی کہ بھئی علوم ظاہری تو حاصل ہو گئے, اب علوم باطنی بھی حاصل کرنے چاہیے. تو ایک سفر انہوں نے اس غرض سے کیا کہ باطنی علوم میں حاصل کروں. چنانچہ مختلف مقامات پر گئے لیکن تسلی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ والے رہتے ہیں, وہاں چلے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں وہاں اطمینان حاصل ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جہاں اتنا میں نے سفر کیا ہے تو ایک یہ بھی صحیح. ان کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہاں کچھ دن رہ کر دیکھا تو طبیعت کو کچھ اطمینان حاصل ہوا. اب ان سے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو ہمارے حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پر کہتے ہی بیعت نہیں کر لیتے. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے پاس آنا چاہ رہا ہے وہ خدا نہ کرے کسی غرض فاسد کے لیے تو نہیں آ رہا, واقعتاً اس کے اندر تڑپ ہے یا نہیں, یعنی اپنی واقعتاً اصلاح کے لیے آ رہا ہے یا خدا نہ کرے کسی غرض کے لیے آ رہا ہے. بعض لوگ کسی سے بیعت ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم بھی کسی سلسلے میں داخل ہو جائیں, اور لوگ پوچھیں تو کہا کہ ہاں بھی ہمارا بھی سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق ہے, یا قادریہ سے ہے, یا سہروردیہ سے ہے, یا جو ہے فلاں سے تعلق ہے, یا اپنے پیر صاحب کا نام لے کے کہ ایسا فلاں سے ہمارا تعلق ہے, تو صرف نام و نمود کے لیے اور شہرت کے لیے ایسا عمل کرتا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صاحب کاروبار نہیں چل رہا تو اچھا بھائی فلاں جا کے بیعت ہو جاؤ تو گویا اگر کاروبار چل پڑے گا فوراً. یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہوتا, کسی سے بیعت ہونے سے کاروبار کے چمکنے کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو جب چاہیں اس کے کاروبار کو ترقی دے دیں, لیکن بیعت ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بھی تعلق نہیں ہوتا کہ صاحب بے روزگار ہے تو فوراً روزگار مل جائے گا, گھر میں جن اور بھوت ہے تو وہ بھاگ جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے اپنے واہمے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایسا بھی کر دیں گے. یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے کی برکت سے مصائب اور پریشانیاں دور فرما دیں, یہ الگ بات ہے, لیکن وہ اس غرض سے جا کر کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہ کرے. اللہ والوں سے تعلق تو اللہ حاصل کرنے کے لیے کرے, کہ اللہ والوں کے پاس جا اس لیے رہیں کہ تاکہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے, اصل مقصد یہ ہے. اور اسی طرح سے اپنے دل کے جو رذائل ہیں, خرابیاں ہیں, دل میں حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, اور اسی طریقے سے برائیاں ہیں, وہ جو خراب مادے ہیں وہ نکل جائیں, اصل مقصد یہ ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اس غرض سے آدمی آئے. تو بہرحال شروع میں انہوں نے انکار کیا, اور ان کا اصرار رہا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت بیعت فرما لیں, حضرت انکار کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر ایک جب دیکھا کہ واقعی ان کی طلب صادق ہے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی فلاں وقت آ جانا, تو پھر بھی کسی اور وقت بلایا, فوراً بیعت نہیں کیا. تو بعد میں جب وہ آئے, حضرت نے ان کو بیعت کیا, بیعت کرنے لگے, تو جیسے ہی ہاتھ میں ہاتھ آیا تو حضرت فخر الدین رازی کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے اندر سے ایسے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی ہے جیسے کاغذ کے صفحے جب ہوا کی وجہ سے الٹتے پلٹتے ہیں تو اس طرح سے آواز آ رہی کاغذوں کا پھڑپھڑانے. تو بڑے گھبرا گئے, پوچھا کہ حضرت میں ایسا محسوس کر رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ علوم باطنی تمہارے اندر تب آئیں گے جب ظاہری علوم نکل جائیں گے. تم نے ساری زندگی ظاہری علوم حاصل کیے, لہذا پہلے تو میں تمہارے قلب کو ان سے صاف کروں گا, تمہارے قلب کو صاف کروں گا ان سے. جب ظاہری علوم نکل جائیں گے تو باطنی علوم تمہارے اندر آئیں گے. تو یہ گھبرا کے کہا کہ بھائی حضرت میں تو آپ سے بہتر نہیں ہوتا, میں نے اتنا عرصہ لمبے لمبے سفر کرنے کے بعد تو اتنی مشکل سے یہ علوم حاصل کیے ہیں اور آپ ہیں کہ ان سارے علوم کو نکالے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہو جاؤ, انشاءاللہ ہوگا کچھ نہیں. کہا کہ نہیں, اب پہلے معاملہ یہ تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے بیعت کر لو, وہ فرماتے تھے کہ ابھی نہیں, اور اب معاملہ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیعت ہو جاؤ, یہ کہتے کہ بیعت نہیں ہوتا. بہرحال جب کافی وہ رہا, انہوں نے دیکھا کہ نہیں, تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, نہیں ہوتے تو نہ صحیح, لیکن تعلق ضرور رکھنا پھر بھی, یعنی جو تعلق تم نے رکھا ہے ہم سے آئے ہو, اس تعلق کو ختم نہ کرنا, چاہے بیعت تم ہو نہ ہو کوئی حرج نہیں, تمہاری مرضی. یہ اپنے یہاں واپس آ گئے اور علوم میں مشغول ہو گئے, علم و عمل میں, درس و تدریس میں ایک عرصے تک, یہاں تک کہ بیمار ہوئے اور پھر ان کا وقت آخر آ گیا. تو چونکہ علوم عقلیہ میں ماہر تھے, وہ زمانہ تھا دہریوں کا زمانہ, دہریے ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں, وہ اللہ کو نہیں مانتے, وہی کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود قائم ہو گئی, خود بخود ختم ہو جائے گی, اس کو نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی ختم کرنے والا, اور آخرت کوئی چیز نہیں ہے, بہر اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں. تو دہریوں کا زمانہ تھا اور اللہ تعالی کے وجود پر 100 دلیلیں تھیں امام رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس. چنانچہ کوئی دہریہ ان کے سامنے ٹھہرتا نہیں تھا, یہاں تک کہ انتقال کا جب وقت آیا تو شیطان آگے بیٹھ گیا پاس اور کہا, دل میں وسوسہ ڈالا کہ میاں ہم نے سنا کہ تمہارے پاس وجود باری تعالی پر بڑے دلائل ہے. کہا کہ ہاں ہیں. تو کہا کہ پہلی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے پہلی دلیل پیش کی, شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا. انہوں نے دوسری دلیل پیش کی, اس نے دوسری دلیل بھی توڑ دی. پھر تیسری دلیل دی, اس نے تیسری دلیل بھی توڑ دی. وہ دلیل دیتے رہے, شیطان ان کی دلیلیں توڑتا رہا, لیکن ابھی یہ تھا کہ بڑی دلیلیں 100 دلیلیں کم تو نہیں ہوتی, کتنی دلیلیں توڑے گئی. لیکن جب 97-98 پہ پہنچ گئے اور یہ ساری دلیلیں توڑتا رہا شیطان, اب گھبراہٹ شروع ہوئی کہ بھائی اب تو صرف 2-1 دلیلیں باقی رہ گئیں, اور اگر خدا نہ کرے اس نے ساری دلیل توڑ دی تو شک کو شبہ میں پڑ جاؤں گا اور خاتمہ میرا خراب ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ جس بزرگ کے پاس یہ گئے تھے, وہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان پر امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو واضح کر دیا, کھول دیا ان کے سامنے, اور انہوں نے دیکھا کہ راضی کا وقت آخر ہے اور شیطان ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے, دلیلیں توڑ رہا ہے, اور وہ گھبرائے ہوئے. تو حضرت شیخ پر ایک غلبہ طاری ہوا, ایک کیفیت طاری ہوئی, اور وضو کرتے وہیں سے فرمایا کہ راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں, ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالی کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ کو بغیر دلیل کے میں مانتا ہوں؟ بس معاملہ دل کا بالکل صاف ہو گیا, فوراً یہ بات کہی شیطان سے کہ اللہ کو ہم بغیر دلیل کے مانتے, دلیل کی کیا ضرورت. اب شیطان دم دبا کے بھاگ گیا. بہرحال اللہ نے خاتمہ ایمان پر فرما دیا. تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے یہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کام آتی ہے, چاہے ان سے وہ بیعت نبی ہوئے کوئی حرج نہیں, لیکن اللہ والوں سے تعلق یہ رائے گا نہیں جاتا, اللہ والوں سے تعلق مرتے دم تک کام آتا ہے, اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. تو اس لیے اللہ والوں سے تعلق آدمی حاصل کرے. اب جتنا جس سے تعلق ہوگا اتنا ہی اس کے اندر انشاءاللہ عمل کی قوت پیدا ہوگی. اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قوت عمل کمزور ہوتی چلی جاتی, لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت میں گئے اور ان کی صحبت اختیار کی, پھر سے قوت عمل پیدا ہو جاتی, آدمی محسوس کرتا ہے کہ ہاں بھائی اس معاملے کے اندر اب کمزوری آ رہی تھی, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب دوبارہ قوت پیدا ہو گئی. تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے یہ ساری قوت پیدا ہوتی. اس لیے کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم رکھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ والوں سے تعلق. اگر کوئی آدمی اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو اللہ والوں سے تعلق رکھے, ورنہ یہ زمانہ بڑے فتنے کا زمانہ ہے. ہر آدمی اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ہر جو ہے آدمی کے پاس دلائل ہیں, ہر آدمی وہ باطل طریقے سے, چاہے وہ عقلی دلائل ہوں جیسے بھی ہوں, لیکن کوشش کرتا ہے کہ میں گمراہی کے راستے پر لے آؤں کسی. لیکن اگر اللہ والوں کی صحبت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ اتنی آسانی کے ساتھ آدمی شیطان کے راستے پر نہیں چل سکتا. اس لیے یہ راستہ اختیار کر لینا یہ ضروری ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جائے, بیعت ہونا کوئی فرض واجب نہیں, لیکن اللہ والوں سے تعلق رکھنا یہ ضروری چیز. چاہے کسی سے بیعت نہ ہو کوئی ضروری نہیں, بیعت ہونا تو سنت, لیکن اپنے اعمال کی اصلاح کرانا یہ واجب. تو آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کرائے, تعلق رکھے ان سے, ان کے پاس آئے جائے, ان سے اجازت لے لے کہ میں اپنا تعلق اصلاحی آپ سے قائم کرنا چاہتا ہوں, خط و کتابت کے ذریعے مجھے اجازت دے دیجئے. جب وہ اجازت دے دیں, اب خط و کتابت کے ذریعے سے یا ویسے ملاقات کے وقت اپنی کوئی کیفیت دل کی, کوئی ایسی بات جو کہنے والی ہو تو ان سے جا کر آدمی عرض کرے, اور جو وہ بات بتائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے پوری پوری. اگر اطلاع آپ نہیں دیں گے تو کوئی غیب کی خبر کسی کو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اطلاع کر دیں, آگاہ کر دیں, وہ ایک الگ بات, لیکن کوئی غیب دان نہیں ہے اللہ کے سوا. اس لیے تمہارے اطلاع کیے بغیر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی. جب آپ اطلاع کریں گے تو وہ آپ کے احوا حال کے مطابق آپ کے لیے کوئی دوا, کوئی نسخہ تجویز کرے گا. پھر آپ کا کام یہ ہے کہ اس نسخے کے مطابق عمل کرے, انشاءاللہ شفا ہوگی. آدمی حکیم کے پاس جائے اور حکیم جو دوا تجویز کرے, اس کے بعد جو پرہیز بتائے, تو آدمی دوا تو لے آئے, نہ وہ دوا پیے, نہ اس کو اس نسخے کے مطابق عمل کرے, نہ پرہیز کرے, بتائی دوا کیا فائدہ دے گی. اب آدمی لاکھ کہتا رہا کہ صاحب حکیم صاحب کے پاس جاتا ہوں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا, تو فائدہ کیا خاک ہوگا. جو دوا وہ دے رہے ہیں تو وہ دوا بھی نہیں کھاتے, جو نسخہ وہ لکھ رہے ہیں اس نسخے کے مطابق عمل بھی نہیں کرتے, تو بتائیے فائدہ کہاں سے ہوگا. اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی جن سے تعلق اپنا رکھے. اور اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ آدمی جب ان کی صحبت میں خدمت میں جائے تو اپنے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی محسوس ہو, اور آخرت کی طرف محبت جو ہے اس کا میلان زیادہ ہوتا ہوا محسوس ہو, احکام پر عمل کرنے کو دل چاہے. بس یہ اس کا انشاءاللہ یہ علامت ہے کہ ہم جن کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں فائدہ ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک چور آیا اور اس نے چاہا کہ بھائی جتنی میں نے چوریاں کی ہیں اب میں توبہ استغفار کر لوں. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں بیعت تو کر لوں گا, لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جتنے گھروں میں تم نے چوریاں کی ہیں, جس جس کا مال لوٹا ہے, یا تو مال واپس کر کے آؤ یا ان سے معافی مانگ کے آؤ, تب اس کے بعد میں بیعت کروں گا, اس کے علاوہ نہیں کروں گا. بہرحال دل پر لگی ہوئی تھی چونکہ, اس لیے وہ گیا. ایک ایک کے پاس جاتا, کوئی تو اس کا نام سنتے دروازہ ہی نہیں کھولتا کہ بھائی چور ڈاکو ہے تو مار نہ ڈالے, لیکن پھر کہتا تھا کہ میں تو توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں, معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, کہیں کسی کو مال موجود تھا تو مال واپس بھی کیا, ورنہ اس نے توبہ اور معافی مانگی ان سے. ایک ہندو بنیے کے گھر بھی اس نے کسی وقت ڈاکہ ڈالا تھا. اب ہندو بڑا لالچی تھا, اس کے پاس جب گیا تو اس نے کہا کہ بھائی پہلے تو میرا مال لے گیا. اس نے کہا بھائی مال وال تو میرے پاس نہیں ہے, میں تو تم سے آ کے معافی مانگنے آیا ہوں. اس نے کہا بھائی اس طرح تو میں معافی کروں گا. بہرحال اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ فلاں زمین کا قطعہ ہے بہت بڑا, میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر کاشتکاری کروں لیکن وہاں مٹی بہت ہے, اس لیے تو پہلے تو ساری زمین صاف کر, وہاں سے مٹی منتقل کر کے دوسری جگہ پر ڈال, جب وہ زمین ساری کی ساری صاف ہو جائے گی اور قابل کاشت ہو جائے گی تو پھر میں تجھے معافی دوں گا. اب اس کے دل میں چونکہ تھا کہ واقعتاً میں معافی تلافی کرنا چاہتا تھا, اب اللہ تعالیٰ کے حضور رات کو رویا، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ کے حضور رویا گڑگڑایا کہ یا اللہ میرے بس میں تو ہے نہیں کہ میں یہ ایک مربع ہے، دو مربع زمین ہے، اس میں سے مٹی ساری صاف کروں، جو خراب مٹی ہو نکلے اور پھر اس کے بعد دوسری مٹی ہو، تو میری بس میں تو ہے نہیں، یا اللہ تو ہی میری مدد فرما. بہرحال بہت رویا صدق دل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے رات کو آندھی طوفان بھیج دی، ایسی آندھی جلی اتنی زوردار کہ وہ جتنی مٹی تھی ریت تھی وہاں سے وہ اڑ کر دوسری جگہ چلی گئی. صبح بہرحال یہ پھر بھی اس کو تو پتہ نہیں چلا، صبح جب یہ وہاں پہنچا کہ جا کر دیکھوں مٹی ہے کتنی، کیا ہے کیا نہیں ہے، دیکھا تو وہاں تو کوئی مٹی وٹی نہیں تھی، یعنی میدان بالکل صاف تھا اور قابل کاشت تھا. اب یہ سندھو کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ وہاں ریت پڑی ہوئی ہے اور یہ پڑا ہوا ہے، اس کو صاف کروں، میں کیا صاف کروں، وہ تو پہلے ہی صاف ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے. اب اس نے کہا نہیں، تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے. پھر خیر دونوں گئے وہاں پر، جا کر دیکھا تو واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے نظر آئی کہ بالکل صاف زمین ہے قابل کاشت، تو سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کی کوئی مدد کی ہے. بہرحال اس نے اس کو معاف کر دیا اور یہ آ کر پھر جو ہے وہ حاضر ہوا اور بیعت بھی کی. تو بہرحال جب آدمی اخلاص کے ساتھ کرنا کام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد فرماتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرے، یعنی اگر ہمارے دل میں اخلاص ہو کہ واقعتاً ہم اپنے دل کو رذائل سے پاک کریں اور فضائل ہم اپنے دل میں لے آئیں، کسی اللہ والے کی صحبت ہمیں اختیار حاصل ہو جائے، تو پھر آدمی وہ جس طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ گھومتا پھرتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے دل کو رذائل سے پاک کرنے کے لیے بھی اللہ والوں کو تلاش کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے ہوں نہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کے سینگ نہیں ہوتے، ہمارے آپ ہی کی طرح ہوتے، بس یہ ہے کہ آدمی تلاش کرے تو مل جاتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اعمال میں اپنی قوت پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ کی جو ہے وہ صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبتوں میں جائیں، مجلسوں میں جائیں اور وہاں جا کر سیکھیں. بعض دفعہ یہ شکایت ہوتی ہے خاص طور پر کہ جو جاتا ہے بس وہ ویسے تو تعلق تو قائم ہو جاتا ہے اس کا، لیکن اس کے بعد پھر اس کا کوئی عمل سے تعلق نہیں ہوتا، نتیجتاً اصلاح وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، اور لوگوں سے شکایت ملتی رہتی کہ فلاں صاحب جناب وہ یہ کر رہے ہیں، فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں، فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں، تو یعنی شکایت یہ ہوتی کہ دیکھو جی فلاں صاحب فلاں کے مرید ہیں اور جناب عمل یہ کر رہے ہیں. حالانکہ اب کسی کو کیا پتا کہ وہ وہاں جاتا بھی ہے یا نہیں، خالی ایک دفعہ ہاتھ دینے سے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اس سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک آدمی مستقل تعلق نہ رکھے، ان کی تعلیمات یا تو ان کے ملفوظات پڑھے، ان کی کتابیں پڑھے، تب بھی انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ پہنچے گا. بعض اوقات آدمی نہیں جا سکتا، کوئی وجہ ہے، تو اگر ان کی کچھ کتابیں ہیں، کچھ ملفوظات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو ان کا مطالعہ کرتے رہے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. ورنہ اگر موجود ہیں تو کوشش کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے آدمی چلا جائے اور اپنے تعلق کو قائم و دائم رکھے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے، تو جس میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور بھی فرما دے. بہرحال اخلاص سے عمل کے ساتھ اگر انشاءاللہ دل میں جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیں گے اور اس کے لیے راستے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جا کر جو ہے اخلاص سے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی اللہ کو پانے کے لیے ان کی صحبت میں جائیں اور صحیح تعلق ان سے قائم ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی ہمیں اخلاص عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے دل میں اخلاص پیدا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمان مردوں کی عورتوں کی اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ہم سے اے اللہ جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ اے اللہ سب کے حالات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما، بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مصائب کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، دنیا میں بھی ہماری پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں اور ایسی بیماریاں مبتلا ہیں کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی ان کی بیماریاں نہیں آتی، اے اللہ آپ ہی نے بیماری بھیجی ہے اور آپ ہی کے پاس اس کا علاج اور دوا بھی ہے، اپنے فضل خاص سے صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں۔ ہمارے مسجد کے ایک ساتھی ہیں، نمازی ہیں، ان کے ایک عزیز بیمار ہیں کافی عرصے سے، اور بظاہر میں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے، اور ان کے گھر والے جو ان کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اسی طرح ایک خاتون ہیں بہت بیمار ہیں، ان کے گھر والوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر زندگی ہے تو صحت عطا فرما دیں، صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ زندگی ہو، اور وقت آخر آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے عافیت والے معاملے فرما، اے اللہ عافیت والے معاملے فرما۔ ایک بچی ہے 16 سال کی، وہ بھی اسپتال میں داخل ہے، ان کے رشتہ داروں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس بچی کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اے اللہ اس بچی کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ اس بچی کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں، گھر والوں میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ جس بیماری میں مبتلا ہوں، جسمانی ہو یا روحانی، اے اللہ سب کو سب سے اے اللہ شفا عطا فرما دے، اے اللہ صحت کاملہ عطا فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔